الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. وہ مہینہ عطا فرمایا جس کے اشتیاق اور انتظار میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند دیکھنے کے وقت سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دی. یہ مہینہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا انوار رکھے ہیں, کیا برکتیں رکھی ہیں, کیا اس کا تقدس ہے, ہم اپنے محدود اور ناقص حواس کے ذریعے اس کا پورا ادراک نہیں کر پاتے. اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی میں, ایک ایک ساعت میں کیا کچھ رحمتوں کے سامان رکھے ہیں, کیا کچھ انوار و برکات رکھے ہیں, اس کا ادراک اور اس کا احساس ہم لوگوں کو پوری طرح نہیں ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو کچھ انوار و برکات کی جھلکیاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھا دیتے ہیں, لیکن اس کا صحیح ادراک یہ وہی جا کر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشوں کا سلسلہ شروع ہوگا. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, یہ فرما کر بتا دیا کہ اس کی جو جزا ملنے والی ہے, اس کا جو انعام ملنے والا ہے وہ تمہارے تصور سے بالا تر ہے. تمہیں کیا بتائیں, تمہیں کیا دیں گے, تمہیں کیا معلوم کہ کیا چیز ملے گی. تمہارے پاس جو محدود الفاظ ہیں یا محدود اسالیب ہیں وہ उस इनाम का इहाता कर ही नहीं सकते जो तुम्हें हम रोजे के बदले में देने वाले हैं। लिहाजा बस ये समझ लो कि उस बदले का, उस इनाम का नाम तो तुम कुछ समझ नहीं सकते, ना उसकी मकदार समझ सकते हो। बस ये समझ लो मैं दूंगा तुम्हें, अपने पास से दूंगा, अपनी रहमत से दूंगा, अपने कर्म से दूंगा। तो वो उस वक्त पता लगेगा कि क्या अनवार थे, क्या बरकात थे, क्या इनाम मिलने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हमें आपको ये महीना अता फरमाया हुआ है और उसका एक अशरा अब गुजरने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दो अशरे अभी बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसकी मुबारक सातों से सही फायदा उठाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ख्याल यह आया कि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले शाबान के आखिरी दिन में एक खुतबा दिया था। उस खुतबे में रमजान मुबारक के फजाइल भी बयान फरमाए थे और रमजान मुबारक के अंदर जो अमाल अल्लाह तबारक व तआला को खास तौर पर महबूब हैं उनका जिक्र भी फरमाया था। तो उसमें एक जुमला इरशाद फरमाया रमजान के बारे में कि यह शहरु सब्र है, शाहरुल सब्र और शाहरुल मुआसात। अगले दूसरा वस्फ उसका यह बयान फरमाया शाहरुल सब्र और शाहरुल मुआसात। तो ख्याल आया कि यह शाहरुल सब्र का क्या मतलब है और इसको जो शाहरुल सब्र करार दिया गया है उसका क्या फायदा है, क्या नतीजा है और उससे हमें क्या सबक मिल रहा है, इसको जरा समझने की जरूरत है। फरमाया ये सब्र का महीना है, यानी इस महीने में सब्र की तरबियत दी जा रही है, तुम्हें सब्र की मश्क कराई जा रही है और अगर इसको सही तरीके से गुजार लिया और जो कुछ अमाल इसमें तुम्हारे लिए रखे गए हैं और जिन एहतियातों के साथ गुजारने को सुन्नत या फर्ज या वाजिब करार दिया गया है उसके साथ गुजार लिया तो तुम्हें सब्र की सिफत इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। और गौर करो तो दर हकीकत सारे दीन का खुलासा और निचोड़ सब्र ही है। सारे दीन का खुलासा, निचोड़ और इत्र सब्र है। जो कुछ मतलूब है शरीयत में वो सब्र से हासिल होता है और जो जजा मिलने वाली है जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की रिजाए कामिल वो भी दरहकीकत सब्र की जजा है। कुरान करीम में जगह जगह जन्नत के साथ जन्नत के जन्नतियों को जब जन्नत दी जाएगी और उनको इनामात से नवाजा जाएगा तो उसकी वजह यह बयान फरमाई है کہ اس لیے ہم ان کو انعامات سے نواز رہے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا تھا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے, انعام عطا فرمائیں گے. کیوں؟ بما صبروا, کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا, اس لیے ہم ان کو جنت دے رہے ہیں. جب جنت میں داخلہ ہوگا تو کس طرح ہوگا, استقبال کس طرح کیا جائے گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم, سلام کیا جا رہا ہے الملائکہ کی طرف سے, جنت میں داخل ہونے والوں کو سلام کیا جا رہا ہے ملائکہ کی طرف سے کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور تمہارے اوپر سلامتی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ بما صبرتم, اس لیے کہ تم نے صبر سے کام لیا تھا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تو یہ جگہ جگہ قرآن کریم نے جنت کو, جنت کی نعمتوں کا سبب صبر کو قرار دیا اور جگہ جگہ حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ایمان والو صبر سے کام لو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, اس میں صبر کی تربیت حاصل کر لو, اس میں صبر کی مشق کر لو, کیونکہ یہی صبر ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا, یہی صبر ہے جو اللہ جل جلالہ کا قرب تمہیں عطا کرے گا, یہی صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رجوع کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ بنے گا. تو اگر غور سے دیکھو تو سارا دین صبر میں سمٹا ہوا ہے اور ساری جنت صبر کے عوض میں ہے. تو اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے, پہلے حقیقت سمجھ لو صبر کیا چیز ہے. صبر کا آسان لفظوں میں اگر اس کو بتایا جائے تو صبر کے معنی ہے ناگوار چیز کو برداشت کرنا. جو چیز طبیعت کے خلاف تھی اس کو آدمی برداشت کر لے, طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کر لینا, یہ صبر ہے. عام طور سے ہمارے اردو میں صبر تو کہتے ہیں بھائی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی, مصیبت آ گئی, اس پہ واویلا نہ کرے, جزا فضا نہ کرے, اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن یہ صبر کی ایک قسم ہے, معمولی قسم, ایک قسم ہے. ورنہ صبر کا لفظ جو ہے, یا جو قرآن کریم نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو وہ صبر جو ہے وہ زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ ناگوار چیز کو برداشت کرنا اللہ کے لیے, کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانتے ہوئے, اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے, اس کے آگے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے, جو ناگوار طبیعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں میں ان کو برداشت کروں اللہ کے لیے, یہ ہے صبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کسی طاعت کا, कि फला काम करो, दिल चाह नहीं रहा, तबीयत आमादा नहीं हो रही, दिल घबरा रहा है, लेकिन उस खिलाफ तबीयत और जो चीज नागवार नजर आ रही है उसको आदमी बर्दाश्त करे अल्लाह की खातिर। मेरे अल्लाह का हुक्म है लिहाजा बर्दाश्त करूंगा, इसका नाम सब्र। नींद में आदमी सोया हुआ है, नींद की लज्जत आ रही है और सोने के असबाब भी मयसर हैं, लेकिन और दिल चाह रहा है कि सोते रहो, लेकिन आदमी ख्याल आया कि नमाज का वक्त है और उस नमाज के मेरे अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, तो उस लज्जत को छोड़कर और तबीयत के तकाजे को छोड़कर खड़ा हो गया अल्लाह के लिए। यह सब्र है और इसी सब्र पर जज़ा मिलनी है। तबीयत में गुनाह का तकाजा पैदा हो रहा है, दिल मचल रहा है कि फला गुनाह करूं, नजर किसी गैर महरम पर लज्जत हासिल करने के लिए, नजर डालने के लिए तबीयत मचल रही है और दिल चाह रहा है कि मैं किसी तरह यह गुनाह कर लूं, लेकिन और उस वक्त में नजर को हटाना, उस वक्त में नजर को बचाना, ये बड़ा शाख है तबीयत को, तबीयत के खिलाफ है, नागवार है, लेकिन इस नागवार को बर्दाश्त कर लिया अल्लाह के खातिर, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खातिर, इसका नाम सब्र है। जो मैं कह रहा था कि सारे दीन का खुलासा सब्र है, तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुफ्फतिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत जो है वो घिरी हुई है नागवार चीजों से। जन्नत कहां से घिरी हुई है? नागवार चीजों से। यानी जन्नत तक अगर पहुंचना चाहते हो तो इन नागवार चीजों से गुजरना पड़ेगा, उसके बगैर जन्नत तक नहीं पहुंचेगा। तो वो तो नागवार चीजों से घिरी हुई है और अगर जन्नत तक पहुंचना चाहते हो तो इन नागवार चीजों से गुजरना पड़ेगा, इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इनको गवारा करना पड़ेगा, फिर पहुंचोगे जन्नत तक। तो जब जन्नत घिरी हुई है मकरूहात से, यानी नागवार चीजों से घिरी हुई है, तबीयत के खिलाफ चीजों से घिरी हुई है, तो फिर उसको बर्दाश्त किए बगैर कैसे पहुंच सकते हो? तो सब्र के बगैर नहीं पहुंच सकता इंसान जन्नत में। सब्र ही वो कुंजी है, वो कलीद है, वो रास्ता है, वो दरवाजा है जिससे कि आदमी जन्नत तक पहुंच पाता है। और इसके बरखिलाफ फरमाया कि हुजवत नारु बिशहवात, कि जहन्नम वो महजूब है, यानी उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है शहवात का, ख्वाहिशात का, लज्जतों का, लज्जतों का पर्दा पड़ा हुआ है। तो अगर शहवात के पीछे चलोगे, लज्जतों के पीछे चलोगे, देखने में तो बड़ी शानदार नजर आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है, तो उन मजों के पीछे अगर चलोगे اور طبیعت کے تقاضوں کی طرف چلو گے تو اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، بڑا مزہ آ رہا ہوگا، لیکن جب وہ لذتیں اور وہ شہوتیں اور وہ خواہشات اور طبیعت کے خلاف طبیعت کے مطابق مزے وہ جب گزر کے جاؤ گے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جہنم میں پھینک دیا، انہوں نے دوزخ میں ڈال دیا. تو حجبت النار بالشہوات، یہ شہوات سے گری ہوئی ہے. تو دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ شہوات تو ہیں، خواہشات تو ہیں، لذتوں کی طلب بھی ہے، طبیعت کے مطابق لذتیں بھی ہیں، لیکن دو ہی راستے ہیں، یا تو ان خواہشات کے اپنے آپ کو خواہشات کا تابع بنا لو، جو دل میں آئے کرتے جاؤ، جو دل چاہے کرتے جاؤ، جو لذت سامنے آئے اسے حاصل کر لو، اس طرح گزار لو زندگی. اس طرح زندگی گزارو گے تو یہی لذتیں، یہی شہوتیں، یہی طبیعت کے مزے، یہ سب تمہیں لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. حجبت النار بالشہوات. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان شہوات کو کچلو، ان خواہشات کو دباؤ اور ناگوار امور پر کو برداشت کرو اللہ جل جلالہ کی خاطر، تو پھر یہ تم نے وہ جو جہنم کے ارد گرد کی فصیل ہے، جس سے جنت کے ارد گرد کی جو فصیل ہے اس کو تم نے طے کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اب داخلہ ہوگا جنت میں کہ سلام علیکم بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر سے کام لیا تھا لہذا سلامتی ہی سلامتی ہے تمہارے اوپر. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین سارا کا سارا اگر دیکھا جائے تو منحصر ہے صبر. کیا معنی؟ کہ طبیعت کے خلاف امور، طبیعت کے خلاف امور پر کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ بس جو جی میں آیا کرتے چلے گئے اور جنت تک پہنچ گئے. تو جب یہ بات ہے تو عادت تو اس کی ڈالنی ہے کہ طبیعت کے خلاف جو امور بظاہر ناگوار معلوم ہو رہے ہیں اور ہیں شریعت کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو ان طبیعت کے خلاف امور پر اپنے نفس کو عادی بناؤ، اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھو بہت سے لوگ یہ شکوا کرتے ہیں اور مجھے بھی لکھتے رہتے ہیں، خطوں میں بھی لکھتے رہتے ہیں، زبانی بھی طور بھی کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، بس ہم تو مایوس ہیں اپنے آپ سے، ہم سے کچھ نہیں بن پڑتا، ہم تو کر ہی نہیں آگے بڑھ نہیں سکتے کیونکہ سستی ہو جاتی ہے، ارادہ کرتے ہیں سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے. کوئی علاج بتاؤ کہ سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، ایسا کچھ علاج بتایا کہ نہ سستی ہو نہ کاہلی ہو اور مزہ آ جائے، بس نماز میں مزہ آ جائے اور معصیتوں کے چھوڑنے میں مزہ آ جائے، لطف آ جائے. ارے مزے کو توڑنے ہی کے لیے تو سارا راستہ ہے یہ. یہ جو کچھ شریعت دین ہے وہ اس لیے ہے کہ مزوں کے پیچھے کہاں تک چلو گے اور طبیعت کے موافق امور کے پیچھے کہاں تک دوڑو گے. یہ تو راستہ ہی اس کا ہے کہ عادت اس بات کی ڈالنی ہے کہ طبیعت خواہ چاہ رہی ہو یا نہ چاہ رہی ہو، دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم جھکا خم کر کے آدمی وہ کام جو کرنا ہے وہ کرے، زبردستی کرے اپنے اوپر، اسی کا نام صبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر جنت حاصل کرنی ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، طبیعت کے خلاف کام تو گوارا کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ جس کے لیے آدمی یہ سوچے کہ میری قدرت سے باہر ہے، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بتاؤ کہ میں جنت کی بات کر رہا ہوں کہ جنت بغیر صبر کے نہیں ملتی، اگر غور سے دیکھو تو دنیا کا کوئی مقصد بھی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی مقصد بھی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اگر روزی کمانی ہے، روزی کمانی ہے تو یا تجارت کرو گے یا ملازمت کرو گے یا کھیتی باڑی کرو گے، مزدوری کرو گے دنیا حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے. اب کیا اس میں کیا ہوگا؟ ملازمت ہوگا، فرض کرو ملازمت مل گئی. ملازمت کی کیا معنی ہے؟ ملازمت کے معنی ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا کسی جگہ، اگر صحیح صحیح ملازمت کرو تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. اب وہاں پر بھی تو صبح کو نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ سو جاؤں، دل چاہ رہا ہے کہ نہیں، لیکن کہلایا کہ یہ تو اگر سو جاؤں گا تو وہاں جا کے غیرحاضری لگ جائے گی، غیرحاضری لگے گی تو تنخواہ کٹ جائے گی، اور 2-4 دن اس طرح ہو گیا یا 15-20 دن اس طرح گزر گئے تو تمہیں رفو چکر ہی کر دیا جائے گا ملازمت سے. یہ سب خوف ہے کہ نہیں؟ اس خوف نے کیا کر دیا کہ جو طبیعت کے خلاف کام تھا اس پر آمادہ کر دیا، اٹھ گئے سویرے اٹھ. ایسے لوگ میں نے دیکھے، یہاں تو شاید کم ایسے لوگ کم ہوں گے، لیکن مغربی ملکوں میں میں نے بہت دیکھے کہ وہ یہ کہتے ہیں ملازمت اتنی پکی ہوتی ہے، زبردست اور اتنے مضبوط قواعد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بچوں سے ملاقات ہفتے ہفتے ہوتی ہے، اپنے گھر میں رہنے والے بچوں سے. صبح کو جب نکلتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سو چکے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہوتی کیونکہ ملازمت دور ہے، دور جانا ہے اور اس کے لیے بہت سویرے اٹھنا پڑتا ہے بچوں کے اٹھنے سے پہلے، اور جب واپس آتے ہیں تو لمبا راستہ ہے، اس کو قطع کرتے کرتے اس حد وقت پہنچتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو اب بتاؤ کیا اس شخص کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اپنے بچوں سے کھیلوں، میں اپنے بچوں سے باتیں کروں؟ اور طبیعت کا تقاضا تو یہی ہوگا کہ بھئی پڑھے سوتے رہو، لیکن چونکہ تنخواہ ملنے کا شوق ہے، اس تنخواہ ملنے کی خاطر نیند بھی قربان، بچوں کی محبت بھی قربان، اپنے گھر کا آرام بھی قربان، اور آخر میں جا کر تنخواہ ملے گی اس سے کچھ ہے. اگر ملازمت چھوٹ گئی, ملازمت چھوٹ گئی تو کوئی مبارکباد دے اس کو کہ بھائی تمہیں اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی, روزانہ صبح کو تم اٹھتے تھے اور رات کو دیر سے آیا کرتے تھے, یہ ملازمت تمہاری چھوٹ گئی, مبارک ہو تمہیں. تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ کیا خدا کے لیے میرے دعا کرو کہ دوبارہ لگ جائے میری ملازمت, پھر صبح کو سویرے اٹھوں اور صبح کو جاؤں اور مشقت برداشت کروں اور رات کو آ کے اپنے بچوں کو سوتا ہوا پاؤں؟ دعا کرے, کروائے گا, کرے گا, کوشش کرے گا کہ خدا کرے کسی طرح میری ملازمت لگ جائے دوبارہ. تو ہے تو ساری باتیں ناگوار تھیں, طبیعت کے خلاف تھیں, لیکن ان طبیعت کے خلاف باتوں کو گوارا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ حاصل کرنے کا شوق ہے, گزارا کرنے کا شوق. تو میں کہتا ہوں صبر آخرت کے لیے اور جنت کے لیے تو ہے ہی ضروری, دنیا کا کوئی کام بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتا, دنیا کا کوئی کام بھی صبر کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ بتاؤ دنیا کے تمام حالات پر نظر دوڑاؤ, تاریخ دیکھو, بڑے بڑے لوگوں کا حالات دیکھو, کیا کوئی شخص ایسا ہوا دنیا میں کہ جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو, جو چاہا ہو گیا ہو؟ کوئی, پوری دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا, چاہے بڑا صاحب اقتدار ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے دولت مند ہو, سرمایہ دار ہو, کچھ ہو, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. میری طبیعت کے ہمیشہ سارے کام میری طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں, کوئی ناگوار معاملہ پیش نہیں آتا, سب کو آتا ہے. جب آنے ہی ہیں, ناگوار معاملات پیش آنے ہی ہیں, خواہشیں ٹوٹنی ہی ہیں, اور انسان کو اپنے طبیعت کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہونا ہی ہے, تو اللہ کے لیے کیوں نہ ہو بھائی؟ یہی خواہشوں کا توڑنا, لذتوں کا چھوڑنا اور خلاف طبع امور کو برداشت کرنا, یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر اس کے لیے وہاں پیغام ملے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان کا ہم نے تمہیں دیا ہے, یہ شہر الصبر ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے کہ صبر کی عادت ڈلوانی مقصود ہے. دیکھو کیسے عادت پڑ رہی ہے, کس طرح مشق کرائی جا رہی ہے کہ کھانے کو دل چاہتا ہے اور کھانے کو چھوڑنا طبیعت کے خلاف ہے کہ مطابق ہے؟ طبیعت کے خلاف ہے, لیکن عادت ڈلوائی جا رہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے تمہیں, کھانا سامنے موجود ہے, میسر ہے, جب چاہو کھا سکتے ہو, لیکن اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا. طبیعت کے خلاف جو امر تھا اس کو برداشت کر لیا. کس لیے کر لیا؟ اللہ کے لیے. پیاس لگ رہی ہے, گرمی ہے, سخت گرمی ہے, اللہ تعالی نے یہاں ہمارے شہر کو تو یہ نعمت دے رکھی ہے کہ آسان وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رکھا ہوا ہے, لیکن کتنے ملک ہیں, کتنے شہر ہیں کہ جہاں گرمی اس شباب کی ہوتی ہے کہ आसमान से आग बरसती हुई मालूम होती है, जमीन शोले उगलती हुई नजर आती है, और खास तौर से हिजाज में आजकल वैसे ही मौसम है। और हमने किसी जमाने में रमजान ऐसे देखे हैं, पहले जमाने, अब तो एयर कंडीशन ने सारी जगह पर, मौसम भी अगर सख्त हो तो आदमी एयर कंडीशन में रहता है, लेकिन हमने उस जमाने के रमजान देखे हैं जब एयर कंडीशन का भी रिवाज नहीं था। और फजर के वक्त में पत्थर के ऊपर पांव रख दें तो ऐसा लगता था कि अंगारे पर रख दिए, और इशराक से पहले पहले लोगों के गले में कांटे पड़ जाए कर जाते प्यास की वजह से। तो ऐसी प्यास लग रही है, पानी मौजूद है, कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि जो रोजा रखने के बाद, रोजा रखने के बाद प्यास की शिद्दत की वजह से तोड़ दे रोजा। तो दिल तो मचल रहा है पानी पीने के लिए, और पानी से रुकना तबीयत के खिलाफ है, नागवार है तबीयत को, लेकिन अल्लाह की खातिर रुके रहे कि नहीं भाई शाम तक तो रुकना ही है, शाम तक तो रुकना ही है। तो ये तरबियत दी जा रही है शहरुस्सब्र में कि अपनी लज्जतों के पीछे मत भागो, ख्वाहिशात के पीछे मत दौड़ो, तबीयत के गुलाम मत बनो, बल्कि अल्लाह के हुक्म के गुलाम बनो। और जब अल्लाह का हुक्म है कि रुक जाओ तो रुक जाओ। ये रोजे के जरिए ये अल्लाह तबारक व ताला ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसे ट्रेनिंग ये तरबियत दे रहे हैं। तो नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि ये सब्र का महीना है, तो तवज्जो इस तरफ दिलाई जा रही है कि ये सब्र सिर्फ रोजे ही की हद तक महदूद ना रहना चाहिए। कि पानी पीने को दिल चाह रहा था और रुक गए, खाना खाने को दिल चाह रहा था और रुक गए, सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, ये पूरा महीना सब्र का है, इसकी एक एक घड़ी सब्र की है, इसका एक एक लम्हा सब्र का है। यानी अगर इसमें तबीयत के खिलाफ उमूर पेश आए तो उनको बर्दाश्त करो, अल्लाह तबारक व ताला के लिए बर्दाश्त करो, अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करो। यानी इसमें निगाह की भी हिफाजत करो कि गलत जगह ना पड़े, इसमें जबान की भी हिफाजत करो कि कोई झूठ बात गलत जबान से ना निकले, कोई गीबत जबान से ना निकले, कोई ऐसा कलेमा जबान से ना निकले जो किसी दूसरे के लिए दिल आजारी का कलेमा हो। लड़ाई झगड़े से परहेज करो, गुस्से से परहेज करो। जब गुस्सा आ रहा है ना, जब गुस्सा आता है आदमी को, अल्लाह बचाए, गुस्से से जब मगलूब होता है तो वो उसका उसको अपने गुस्से की तस्कीन में बड़ा मजा आता है, और उसका दिल चाहता है कि जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है उसका मुंह नोच लूं, जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको ऐसा ऐसी सुनाऊं कि उसकी पुश्तें भी याद रखें। ये दिल चाह रहा होता है। तो लेकिन सब्र क्या है कि जब ये आए, ये गुस्सा आ रहा है, तबीयत जा रही है किसी को बुरा भला कहने पर, किसी के साथ लड़ाई करने पर तबीयत जा रही है, लेकिन अल्लाह की खातिर अपने आप को रोक लिया, सब्र किया। الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غیظ کو، غصے کو پی گئے اور درگزر سے کم. اسی لیے فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو مشق کرو اس کی، غصہ پینے کی مشق کرو، غصے کے تقاضے پر اپنے آپ کو عمل کرنے سے روکو، زبردستی روکو. کیسے؟ کہ اگر دوسرا بھی تم سے لڑنے کا لگے، فَإِن جَهِلَ عَلَيْكُمْ جَاهِلٌ، تو اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑائی کرنے لگے، یہ عربی زبان میں بھی بڑا مزے کا لفظ ہے، لڑائی کرنے کو کہتے ہیں جہالت، عربی میں جہالت کے ایک تو معنی ہے نا، نادانی، علم نہیں ہے وہ جاہل ہے، اور ایک جہالت ہوتی ہے، یعنی عربی زبان میں جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے لیے. ارے عجیب بات ہے، دیکھو عرب کے لوگ جو تھے وہ لڑائی جھگڑے کے اتنے خوگر تھے کہ ان کی ساری زندگی لڑائی جھگڑے میں گزرتی تھی جاہلیت کے زمانے میں، لیکن نام اس کا جہالت ہی رکھا ہوا تھا، یعنی جانتے تھے کہ ہے جہالت یہ، لیکن کر رہے تھے، دن رات لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہے، اور جہالت نام رکھنے کے باوجود فخر سے کہتے ہیں الا الا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ جہالت کا کام نہ کرے، یعنی لڑائی نہ لڑے، اگر کوئی کرے گا تو ونجہل فوق جہل الجاہلین، تو جاہلوں سے بڑھ کر جاہل بن کے دکھائیں گے ہم بھی. تو جہالت کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا لڑائی جھگڑے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی لفظ استعمال فرمایا حدیث میں کہ فَإِن جَحَلَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہارے خلاف لڑائی کرے، جہالت کی بات کرے، لڑائی کرنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِم، تو بھائی یہ کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. کیا مطلب؟ کہ میں لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں روزے سے ہوں، اور روزے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ غصے کا مظاہرہ ہو، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، لہذا تم جائے جتنا مجھ سے جھگڑتے رہو، میں تو جواب دوں گا نہیں، میرا تو روزہ ہے. کیا مطلب؟ کہ روزہ صرف کھانے کا نہیں ہے، صرف پینے کا نہیں ہے، غصے کا بھی ہے، اور ہر معصیت کا بھی ہے، ہر گناہ کا بھی ہے، کیونکہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. تو اس میں مجھے تربیت اس کی لینی ہے کہ طبیعت کے خلاف کوئی عمل، طبیعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو، اس کے اوپر مجھے برداشت کرنا ہے. اور یہ ہے عجیب چیز کہ صبر جو ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں خواہشیں پیدا نہ ہوتی ہوں، اور خواہشیں بعض اوقات اس درجے پہنچ جاتی ہیں کہ آدمی ان خواہشوں سے مغلوب ہونے لگتا ہے. تو ان کو دبانا، ان کو کچلنا، یہ بظاہر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن جوں جوں آدمی طبیعت کے خلاف امور پر زبردستی صبر کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، تو پھر یہ آسان بھی ہو جاتا ہے، یہ آسان بھی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو اور اس کے مزاج کو ایک ربر کی طرح بنایا ہے، اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو. ربر ہوتی ہے نا، اگر اس کو ویسے کے ویسے ہی رہنے دو، اتنی سی ربر ہے وہ اتنی رہے گی، اور اگر اس کو کھینچو तो जितना खींचते चले जाओगे वो खींचेगी। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिम्मत, उसके हौसले और उसकी ताकत को रबर की तरह बनाया है कि जितना चाहे आदमी इसको खींच ले और जितना चाहे उसको तंग कर ले। यही इंसान है जो फर्ज करो पैदल चलने से घबराता है, नहीं चला जाता, और चलते चलते चलने से जल्दी थक जाता है। अगर मौका आ जाए कि कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है, भटक गया कहीं जंगल में और न कोई सवारी है न कोई साथ ले जाने वाला है, तो पैदल चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, मशक्कत होगी शुरू में और रफ्ता रफ्ता फिर आदत हो जाएगी चलने की। ऐसे लोग जो चंद कदम भी चलते हुए घबराते हैं, जब वहां पहुंचते हैं ना हरम हज हज के हज करने जाते हैं, तो वहां जो चलाई होती है ना हर हर कदम पर, वो कहीं मीना में कहीं मुजदलिफा में, चाहे कितना ही बड़ा दौलतमंद हो, सरमायादार हो, कुछ हो, अल्लाह वहां सबके दिमाग के खन्नास निकाल देते हैं। सरमायादारी के खन्नास भी, दौलत के खन्नास भी, औहदा और मनसब के खन्नास भी, सब इस तरह निकालते हैं। सारे इंतजाम किए हुए हैं, गाड़ी भी वाले से बात तय कर रखी है, फिलहाल वक्त आएगा, फिलहाल वक्त ले जाएगा, इतने पैसे देगा, इतने पैसे देंगे, सब सब सारे इंतजाम किए हुए हैं और मुतमईन है कि भाई गाड़ी आओगी। मालूम हुआ के साहब ड्राइवर ही गायब होगी। अलमिया दिखाते हैं ये सब काम वहां पर करवाते हैं, वो ड्राइवर ही गायब होगा और कोई दूसरा मिलता नहीं, मजबूरन चलेगा। तो बड़े बड़े सरमायेदारों को देखा घिसटते हुए, और वो घिसटते हुए जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि बड़े तुम इस फिक्र में थे कि मुझे तकलीफ ना पहुंचे, मुझे मशक्कत ना हो, तो मशक्कत कराने के लिए तो बुलवाया तुमको यहां पर, तुम्हारे दिमाग का खन्नास ढीला करने के लिए बुलाया, तुम्हारे जो आराम पसंदी और तनासानी है उसको तोड़ने के लिए बुलाया, और ये तुम्हें सिखाने के लिए बुलाया कि तुम जो समझते थे कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, अरे ताकत हमने तुमको बहुत दे रखी है, तुमने अब तक उसका इस्तेमाल ही नहीं किया था, तो इस्तेमाल करा के दिखा दिया। तो कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ये मंजर दिखाते हैं। वो हज का हज में सबका ये सब्र की तरबियत हो जाती है सबको आराम से। तो मालूम हुआ कि ताकत तो थी, कुदरत थी, इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इस्तेमाल नहीं किया था लिहाजा पड़े पड़े घिस गई, लेकिन जब इस्तेमाल करता है बंदा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको, शुरू में बेशक दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जब उसकी आदत पड़ जाती है तो उसी में मजा आने लगता है, उस तकलीफ उठाने में मजा, इस तसव्वुर में मजा कि मैं अपने मालिक, अपने खालिक, अपने महबूब हकीकी की वजह से यह तकलीफ उठा रहा हूं, वो तकलीफ भी मजेदार बन जाती है, उस तकलीफ में लुत्फ आता है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है। फर्ज करो आपको अपने बाप से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, और उस मोहब्बत के खातिर आप उसकी खिदमत कर रहे हो, कोई जिस्मानी खिदमत, बदन दबा रहे हो, कोई मालिश कर रहे हो, तो बहुत देर तक मालिश करते रहोगे, थकन तो होगी, लेकिन उस थकन में मजा, कि ये थकन मैं किसके लिए उठा रहा हूं, अपने बाप के लिए, अपने मोहसिन के लिए, अपने महबूब के लिए। तो उस लज्जत के, उस तकलीफ में भी फिर लुत्फ आने लगता है। यह भी अजीब अल्लाह ने इंसान की खासियत बनाई है। कि जब किसी तकलीफ का वो आदि बन जाए तो फिर वो तकलीफ आसान हो जाती है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, गालिब कहता है। यानी मुश्किलें जब बहुत ज्यादा पड़ जाती हैं तो आसान हो जाती है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, तो वो आसान हो जाती है। और दुनिया की हर चीज में ही अब मुझे याद है कि ये कहवा होता है ना जो अरब लोग पीते हैं, तो सारी जिंदगी में सबसे पहले कहवा देखा हमारे यहां दारुलूम में, नानकवाड़े में जो पढ़ते थे, तो कतर के एक शेख आए थे, तो कतर के वो थे सरबराह थे, तो वो उनकी कहीं दावत थी, उस तो दावत में सबसे पहले कहवा वो छोटे से फिंजान में ला कर दिया गया। पहली घूंट जब हम समझे कि उसको देख के ना, बचपन का जमाना था, तो वो कहवे फिंजान के अंदर उसका शक्ल भी ऐसी से बड़े शौक शौक से अरब लोग पी रहे थे, तो तसव्वुर ही आया कि ये कोई मीठी चीज होगी, कोई मीठा मशरूब होगा। तो इस तसव्वुर से जब मुंह से उसको लगाया तो अलायादु बिल्ला, वो तो उसका हलक से उतारना मुश्किल हो गया, उसके आगे चलाना मुश्किल हो गया। और मुझे तो याद है कि जब पियादा फौरन सर में दर्द हो गया, ठीक है या अल्लाह ये क्या मुसीबत है, ये क्या चीज पिलाई। तो हैरानी हुई कि ये बड़े मजे ले लेके पी रहे हैं और ये है इतनी कड़वी, बस जायका, सर में दर्द पैदा करने वाली। बड़ी मुश्किल से उसको एक घूंट हलक से उतारना मुश्किल हो, इतना बुरा लगा। बाद में अरबों के साथ उठना बैठना हुआ तो कोई मजलिस उनके कायदे से खाली नहीं होती, तो उसमें लाजम सब पी रहे हैं तो हमें भी उसने पीना पड़ रहा। अब एक मरतब पिया, दूसरी मरतब पिया, तो वो तकलीफ जो पहले हुई थी पहले कहवे में, अब वो तकलीफ कम होती चली गई, कम होती चली गई, कम होती चली गई, होते 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 अब उसे मजा आने लगा, अब वो अच्छे लगने लगा। मालूम हुआ कि ये लोग जो इससे मजा लेते हैं तो ये कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये भी वाकई मजे की चीज है, तो अब उसके अंदर लुत्फ आने लगा। तो आदत, मश्क और फिर आदत, ये तकलीफ दे चीज को भी आसान बना देती है। यही हाल जैतून के साथ हुआ। जैतून जो होता है ना, जैतून, वो सबसे पहले सन 1963 में जब हम हज को गए, पहली उम्रे को गए, तो वहां जद्दे में एक जगह वो जैतून बिक रहे थे, और उन्होंने उसको एक बड़े से प्याले में रख के ना, ऊपर जैतून रखे हुए थे, नीचे उसका तेल छूट रहा था। कभी आज तक ना जैतून खाया, नाम सुना था, खाया ना खाया था, ना पता था कि क्या होता है, और वो ऐसा छूट रहा था जैसे ऐसा लग रहा था दूर से जैसे छोटी छोटी गुलाब जामुन रखी हो। हम तो गुलाब जामुन देखी हुई थी, जैतून तो देखा नहीं था। गुलाब जामुन मीठी होती है, उससे भी रस छूट रहा होता है, तो उसको हम समझे कि ये गुलाब जामुन की तरह की कोई होगी मीठी चीज, उठा के लेके खा लिया। खाया तो वो मीठा तो कुजा, वो इंतहा दर्जे का कड़वा और कसेला, और थूक के किसी तरह गुजारा किया। लेकिन रफ्ता रफ्ता खाना शुरू किया, खर्च शुरू किया, तो वो आदत बनी, आदत बन के लज्जत हो गई, लज्जत में तब्दील हो गई। तो हर खिलाफ तबा अमर, खिलाफ तबा चीज शुरू में क्या होती है, तकलीफ दे, मुश्किल, लेकिन करते रहो तो थोड़े दिनों के बाद वो आदत में तब्दील हो जाती है। आदत में तब्दील होने के बाद उसमें लज्जत आने लगती है। जो बेनमाजी है, अल्लाह बचाए, नमाज का आदि नहीं है, وہ جب نماز پڑھنے جائے گا پہلے دن تو مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. پھر رفتہ رفتہ مشق کرے گا تو کیا ہوگا؟ نماز کا عادی بن جائے گا. اب عادی ایسا ہو گیا کہ جب تک نماز پڑھ نہ لے چین نہیں آئے گا. چین آئے گا کسی نمازی کو نماز کا وقت گزر رہا ہو اور اسے نماز نہ پڑھی ہو, اس کی بے چینی دیکھو, اس کی بے تابی دیکھو, وہ بے تابی وہ بے چینی پیدا ہونے لگی. تو یہ صبر ایسی چیز ہے کہ شروع میں تو یہ کڑوا ہوتا ہے. اتفاق سے عربی میں جو کڑوا ایلوا ہوتا ہے نا, اس کو بھی صبر کہتے ہیں, ایلوا جو بہت کڑوا ہوتا ہے. تو صبر جو ہے شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے, لیکن جو جو آدمی اس کو مشق, اس کی مشق کرتا جاتا ہے, مشق کرتا جاتا ہے, تو اس کے حساب سے اس کی کڑواہٹ دور ہوتی جاتی ہے, اس کا آدمی عادی بنتا جاتا ہے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا, اس کے بغیر آرام نہیں ملتا. جو لوگ تہجد کے عادی بن گئے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دے, تو کیا ہوتا تھا کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, عجیب بزرگ تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں سفر ہوتا بیل گاڑیوں پہ, بیل گاڑیوں پہ سفر ہوتا تھا زیادہ تر, تو وہ بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے. اب رات کو بیل گاڑی ہے, اس بیل گاڑی میں بہت سارے مسافر بیٹھے ہوتے تھے, تو بیل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کہیں رات کو, رات کا سفر ہو رہا ہے, تہجد کا وقت آ گیا, اب نہ بیل گاڑی رکوا سکتے ہیں نہ بیل گاڑی کے اندر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں. تو کیا کرتے کہ بیل گاڑی سے اتر کر دوڑ کر آگے چلے جاتے, اتنا آگے چلے جاتے کہ اللہ اکبر کر کے دو رکعتیں اطمینان کے ساتھ پڑھتے, دو رکعتیں پڑھی, اتنی دیر میں بیل گاڑی وہاں تک آ گئی, پھر آگے دوڑ کے چلے گیا کچھ دیر اور وہاں جا کے دو رکعتیں پڑھی اطمینان کے ساتھ یہاں تک کہ بیل گاڑی آ گئی. اس طرح کر کے تہجد کی اپنی آٹھ رکعتیں پوری کرتے تھے. کوئی کہتا کہ تہجد تو فرض نہیں واجب نہیں, اگر سفر کی حالت ہے, سفر کی حالت میں نماز فرض نماز بھی عادی ہو جاتی ہے, مگر اس اللہ کے بندے کو اس کے بغیر چین نہیں آتا. آج ہم سے کوئی نیا آدمی جب تہجد کے لیے اٹھے تو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بظاہر تکلیف ہوگی, نیند کو چھوڑنا, بستر کو چھوڑنا آسان کام نہیں, لیکن جب اس کا کرنا شروع کر دیا, طبیعت کے خلاف امر کے اوپر طبیعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا, اس کی مشق کی عادت ہو گئی, عادت ہونے کے بعد اس کے بغیر چین نہیں آتا, سفر ہو, حضر ہو, کوئی حالت ہو, چین نہیں آتا. تو بھائی یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر الصبر قرار دیا, اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھو اور اس نقطہ نظر سے اس کو گزارو اور اس نقطہ نظر سے اس پر عمل کرو کہ یہ صبر کی تربیت کا مہینہ ہے, صبر کی مشق کا مہینہ ہے. ہر خلاف طبع امر جو شریعت کا حکم ہو اس کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. اور جب آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہ محنت یا یہ مشقت یا یہ تکلیف یا خلاف طبع امر یا ناگوار چیز یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, ذالک فی ذات الالہ, یہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہے, اللہ کی خاطر ہے, تو پھر ایک بندے کو اس میں لطف بھی آنے لگتا ہے. لطف بھی آنے لگتا ہے. وہ حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قضاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی محبوب پیچھے سے آ کر تمہیں تمہاری کولی بھر لے اور پیچھے سے آ کر تمہیں خوب دبائے یہاں تک کہ تمہاری پسلیاں دبنے لگیں, تو معلوم ہوا کہ یہ میرا محبوب مجھے دبا رہا ہے. تو وہ محبوب کہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہو تو تمہیں چھوڑ دوں, کسی اور کو دبا لوں. تو تم کہو گے جی ہزار تکلیفیں گوارا اور تمہاری دوری گوارا نہیں, سر دوستاں سلامت کے دکھن جڑ آزمائی, نہ شبد ہلاک نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. تو آدمی پھر اپنے محبوب سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس میں لذت ہوتی ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے ہے, میرے محبوب کی رضا کی خاطر ہے, میرے محبوب کی خوشنودی کی خاطر ہے, اس میں لذت آنے لگتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ شہر الصبر کو صبر کی مشق کا اور اس کی تربیت کا ذریعہ بنایا جائے, اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ نفس کی غلط خواہشات, اللہ میاں نے کسی جائز خواہش کو نہیں روکا, لیکن جو غلط خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جو سستیاں ہو رہی ہیں ان سستیوں کو دور کرنے کی مشق کرو. مثلا یہ مہینہ جو ہے نوافل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے, نوافل عام دنوں میں سستی ہوتی ہے, ان دنوں میں اہتمام کرو کیا سستی ہو رہی ہو, دل پہ جبر کرنا پڑ رہا ہو کرو جبر, اس لیے کہ یہ ہے اشار یہ مہینہ صبر کا. تلاوت عام دنوں میں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے, اس زمانے میں کرو زیادہ. عام دنوں میں مجلس آرائی کا شوق ہے, گپ شپ ہو رہی ہے, وقت خدائے ہو رہا ہے, خدا کے لیے اس مہینے میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور وقت کو کام میں لگاؤ. اللہ کا ذکر عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی, اس میں اپنے نفس کو لگاؤ, زبردستی ذکر کی طرف لگاؤ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو, زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, تیسرا کلمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اہتمام سے پڑھا جائے, منہ سے بات نکلے تو صحیح نکلے, 16 آنے درست نکلے, اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, فضول کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ, قلت کلام قلت اختلاط مال انام, اس کا اہتمام کرو کہ بات کرو ہی نہیں. ارے ایک مہینے کیا ضرورت ہے بات کرنے کی, زیادہ فضول, ایک مہینے کے اندر جو بات کرو ضرورت کے مطابق کرو بس, اور جو زبان ہے منہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں خرچ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں خرچ ہو. اس طرح اس صبر کے مہینے کو گزار لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فضل فرما دیں گے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صابروں کا اجر بے حساب ہے, کوئی حساب ہی نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنتی ختم ہو جاتی ہے, اتنا صبر کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دے. اللہم عاملنا بما انت اہلو ولا تعاملنا بما نحن اہلو. اللہم عاملنا بما انت اہلو ولا تعاملنا بما نحن اہلو. اللہم عاملنا بما انت اہلو ولا تعاملنا بما نحن اہلو. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہر طرح کی بے دینی سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اس رمضان کے مہینوں کو مہینوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے اس رمضان مبارک مہینے میں جو انوار اور برکات رکھے ہیں, یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں. یا اللہ مستحق کسی کے نہیں لیکن محتاج سب کے ہیں. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما, ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دے. یا اللہ کسی سے محروم نہ فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے رمضان کے تمام انوار و برکات, یا اللہ اس کی ساری تجلیات, یا اللہ اس کے تمام اجر و ثواب, اے اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں, اپنے رحمت سے عطا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے استحقاق کے بغیر عطا فرما دے. آپ ایسے ہی کریم ہیں, ایسے ہی کریم ہیں, مطلق ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے عطا فرما دیجئے. یا اللہ کسی بھی رحمت سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ معصیتوں سے بچنے کی, گناہوں سے بچنے کی یا اللہ مکمل توفیق عطا فرما دیجئے, ہمت عطا فرما دیجئے, حوصلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے اس کو شہر الصبر بنایا ہے. یا اللہ اس صبر کی تربیت اور اس کی مشق کی توفیق عطا فرمائیے, اس کا ہم کو عادی بنا دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے, یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ ان کی سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرکز العلوم اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مرکز العلوم کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتاح اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔